سے مرکب ہے. اور خالی سود بھی اللہ نے حرام کیا یا نہیں کیا؟ سود تو سود تھا، اسے بچتے اگر ہمیں پتا ہوتا، لیکن اب چھپاتے ہیں، کہتے اور اوپر سے لوگوں کو کیموفلیج کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ لیزنگ کا کاروبار بنیادی طور پہ یہ جائز اس لیے ہے کہ ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرائے پر لی ہے گاڑی، اور یہ جو زائد پیسے دینے ہیں یہ کرائے کے پیسے ہیں، اور جب گاڑی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو وہ بند ہو جائے گا معاملہ. خدا لگتی کہیے، جب آپ لیتے ہیں تو آپ کی نیت اندر وہ گاڑی کرائے پہ لینے کی ہوتی ہے یا خریدنے کی ہوتی ہے؟ تو کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ مَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنی ذات، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. کل قیامت کے روز پوچھ کیا جائے گا. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ ماں بھی سمجھاتی ہے ماڈرنزم کے نام پر، بیٹی ذرا چہرہ بازو بھی تھوڑے سے ننگے ہی رہے تو بندہ ماڈرن ماڈرن لگتا ہے. یہ داڑھی شاڑی مڈوا کے رکھا کر مولوی مولوی لگتے ہو، یہ کام نہ کرو. یہ بچے میرے اور آپ کے گھر کے رات جب باہر پھرتے ہیں موٹر سائیکلیں لے کر اور گاڑیاں لے کر اور کرائے کی اور پھر پیسے لے کر وہ گھر میں آتے ہیں، کبھی پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ بچوں کو یہ دین پڑھایا ہوتا تو یہ ڈکیتیاں کرتے پھرتے باہر جا کے؟ یہ حرام کاریاں جو ہو رہی ہیں بچوں کو دین پہ لگایا ہوتا تو یہ کرتے؟ ہم نے اسے چھپا رکھا ہے اس لیے کر رہے ہیں. وہ تو پتہ نہیں بچ جائیں، اگر اپنی بلوغت سے پہلے مر گئے تو وہ تو بچ جائیں گے، لیکن ان کے سارے جرائم کی سزا تمہیں ملے گی جنہوں نے اس سے یہ دین چھپایا. یہ کتمان حق ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور جب اس لعنت کا اظہار ہونے لگتا ہے نا، یہ بچے جن کو اس تربیت سے بچا کے رکھا ہوتا ہے، جن کو اللہ کی سچی ہدایت سے کتمان کیا گیا ہوتا ہے، چھپا لیا گیا ہوتا ہے، ان کو اس سے دور رکھا ہوتا ہے، جب وہ بڑے ہو کے تنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو اس کے لیے رشوتیں لے کے میں نے اس کو گھر بنا کے دیا، آج میرے گھر میں ہی جو میں نے ہی بنایا ہے، پاپ کر کے بنایا ہے، اللہ کو ناراض کر کے بنایا ہے، اس گھر میں مجھے رہنے نہیں دیتے، ذلیل کرتے ہیں. اگر تم نے اس کو قرآن حکیم سکھایا ہوتا تو ماں ہوتی یا باپ ہوتا، اس کے چار بچے ہیں تو چاروں بچے لڑتے آپس میں کہ ماں میری جنت ہے، باپ میرا جنت ہے، اسے میں نے اپنے گھر لے کر جانا ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ ہفتہ ہو گیا ماں، انہوں دوسرے بچے نہیں، چلو ادھر. یہ لعنت پڑی ہے تم پہ، ابھی سمجھ نہیں آئی؟ عذاب کا کوڑا پورا برسے گا تب سمجھو گے. ہاں، اس لعنت سے کچھ لوگ بچ بھی سکتے ہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے، الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے اس کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے بچوں سے اس کتاب کو نہیں چھپائیں گے، ہم بچوں کو اس کتاب کے اوپر لگا دیں گے، اس کی ہدایت کھول کھول کر بتا دیں گے، ایک ایک بات واضح کر دیں گے. یار میں آپ کو بتاؤں، اجارہ داری ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آپ خود علم نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، تو مولوی صاحب اجارہ دار ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کے اندر اجارہ دار ہو جائے تو لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے، اپنے من مانے وہاں پر ریٹ لگاتا ہے اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اس ریٹ پہ دینے کے لیے. یہ بات ٹھیک ہے کیا؟ سرمایہ دار نے لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کر رکھی؟ اگر وہ اجارہ داری نہ ہوتی تو اپنی مرضی کا ریٹ لگاتا؟ اسی طرح مذہبی رہنماؤں کے پاس اگر اس کی اجارہ داری نہ ہوتی تو وہ اپنے فرقے بنا کر اپنے پیٹوں کو پالنے کے لیے ہمیں تقسیم کرتے؟ وہ ہمیں اگر بانٹنے کی بات کرتے اور بے شک دلیل وہ حدیث سے ہی لے کر آتے تو ہم انہیں کہتے کہ تم کہتے ہو رفائی دین کرنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے رفائی دین نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بانٹ نہ سکتے، ہم ان سے خود بتانے والے ہوتے کہ محمد رسول اللہ نے تو کہا ہے کہ جس نے اجتہاد کیا اور صحیح رائے کو پا لیا اس کے لیے دو گنا اجر ہے، جس نے غلط رائے کو پایا اس کے لیے ایک گنا اجر ہے۔ اللہ کا رسول تو اجر کا اعلان کرتا ہے اور تو کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوئی۔ اب وہ ہمیں پھر دوسرے رستے پہ لگا سکتا تھا؟ سیاست دان کے پاس سیاست کی اجارہ داری ہوتی ہے، اس نے اپنے کارکنان کو کیش کروایا ہے اور انہیں ذلیل و خوار کر دیا، اور جس کے پاس زمین کی اجارہ داری ہوتی ہے اس نے مزارے کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اور جس کے پاس دین کی اجارہ داری ہے اس نے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اس اجارہ داری کو توڑیے، اور توڑنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ خود بھی قرآن سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں؟ اور ترجیح نمبر ایک کیا ہونی چاہیے؟ جی آج بچے نے اگر اسائنمنٹس نہیں کی تو اسے سمجھانا ہے، ڈانٹنا ہے، مارنا ہے، یہ سب کچھ ہوگا، کرنا چاہیے، لیکن آج اس نے نماز نہیں پڑھی تو پتہ نہیں آپ نے وہ زمانہ دیکھا ہے نہیں دیکھا، جو میری عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا، اگر محلے میں کوئی عام آدمی کے پاس سے کوئی بچہ گزر جاتا اور سلام نہ کرتا تو اس کے باپ کو شکایت ہوتی کہ بیٹے کی کیا تربیت کی ہے، رسول اللہ کی یہ بات بھی نہیں تم بتا سکے کہ بزرگوں کو سلام کرتے، کیا افشو سلام کی بات تم نے بچوں کو نہیں بتائی؟ تو رات باپ سو نہ سکتا کہ صبح اٹھ کے میں بچے سے پوچھوں گا کہ نہ ہنجار کیا چچا جان کو سلام بھی نہ کر سکا تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں اپنے بچوں کو بھی یہ نہ بتا سکا؟ آپ کے دل میں یہ بات آتی؟ اس سے تعلق رکھو گے تو آئے گی نا۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے آپ کو بھی سکھاؤ۔ اس لیے جملہ جو استعمال کیا ہے قرآن حکیم نے وہ یہ ہے کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو پہلے خود تو سیکھو، واہلیکم اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، پھر جہنم کی آگ سے بچو گے۔ اور یہ جہنم کی آگ تو آخرت کی بات ہے، دنیا کے اندر تو لعنت ہو گئی ہے، اس کے لیے دنیا کا عذاب پڑ جاتا۔ جنہوں نے اس پر اظہار شرمندگی کیا ہے، کہا کہ اللہ ابھی تک تو نہیں پڑھاتے تھے قرآن حکیم، چھپا رکھا تھا، اب پڑھائیں، شرمندہ ہیں، آپ کا حکم تھا، آپ کے رسول کا حکم تھا، پورا نہیں کر سکے، ندامت کے قطرے ہماری پیشانی پر موجود ہے، دیکھ لی، ہمارا دل رو رہا ہے۔ پھر صرف اتنا کافی نہیں ہے، پھر اس کی تلافی کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی اور خود پڑھانا شروع کر دے۔ خالی منہ سے توبہ توبہ کہنا یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کی تعریف ہی یہ ہے من تابا، جس نے جو پلٹا، جس نے شرمندگی کا اظہار کیا، ندامت محسوس کی، پھر اس نے اپنے توبہ جب کی ہے وہ آمانہ، خالی توبہ نہیں، اب شعوری طور پر ایمان لائے، کیونکہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کتاب کو چھپایا ہے، اسی کا نام کفر ہے، اگلی آیت آ رہی ہے، اسی کا نام کفر ہے۔ اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر آمانہ، پھر باقاعدہ ایمان لایا، شعوری طور پر ایمان لائے، وہ عاملا عملا صالحا، پھر اس نے فعلا نیک عمل کیا، فعلاً نیک عمل کیے، پھر فعلاً نیک عمل کرو گے تو اب یہ توبہ ہوئی۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو پلٹے، وہ اصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی۔ اس کتاب کلاس سے اٹھنے کے بعد اگر آپ کے گھروں میں بچوں کو اور اپنے آپ کو قرآن سے پڑھانے کا رویہ نہیں بنتا، اور آپ کے وہ دوست وہ احباب جو اس کلاس میں نہیں آتے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بار بار اپیل کرنے کے لیے آپ نہیں جاتے اور انہیں ساتھ لے کر آنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ابھی آپ نے اصلاح نہیں کی، واپس نہیں پلٹے. فصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا پھر انہوں نے بیان بھی کیا، واضح بھی کیا لوگوں پہ. اللہ اکبر، وہ بیان کرنے لگ جائیں کہ اس کتاب کے اندر، اس آیت کے اندر یہ یہ لکھا ہے. ایک ہے جاب ڈسکرپشن، سن لیجئے، یہ جاب ڈسکرپشن دراصل محمد رسول اللہ کی تھی. ختم نبوت ہو گئی، اس کے صدقے میں آپ کو خاتم النبیین کا خطاب مل گیا، اور اس کے بعد چونکہ کوئی امت نہیں آنی، کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی اور امت بھی نہیں ہے، اور امت نہیں آنی کوئی اور، آپ کو اس کے صدقے میں خاتم الامم کا خطاب ملا ہے، آپ بھی آخری امت. اب یہ کام آپ کے ذمہ ہے، جس طرح رسول نے بیان کرنا تھا اور انہوں نے کر دیا، اب آپ کا کام ہے کہ ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بتانا، ایک ایک چیز بتا دینی ہے بچوں کو. اور بتانی کس طرح ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، پہلے تو تلاوت کرنا، اور یہ تلاوت کیا کافی ہے؟ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ملا کر اس کتاب کو سمجھانا بھی، احادیث کی روشنی میں اور قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کتاب کے جو مفاہیم ہیں ان بچوں کو دینے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے. جو لوگ اس سے ابھی دور ہیں ان کو یہ باتیں بتانی ہیں، تو کیا اس سے کام مکمل ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی کام نہیں ہوا. یُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر انہیں پاک بھی کرنا ہے. تم ڈاکیے نہیں ہو کہ بس پیغام دیا اور بات ختم، نہیں، اس طرح کام نہیں چلے گا. تمہارے بچوں کے اندر، تمہارے بھائیوں کے اندر، تمہارے شوہروں کے اندر، تمہاری بیویوں کے اندر وہ باتیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، وہ انہیں جہنم لے کر جا رہی ہیں. تمہارے اپنے ہیں، کہیں جہنم نہ چلے جائیں، انہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے روکو، ان کے اندر کی برائیوں کو نکالو، ان کے اندر اچھائیوں کو داخل کر دو. جب برائی کو نکالو گے، اچھائی کو داخل کرو گے، یہ ہے پاک کرنا. اگر یہ کام نہیں کیا تو پاک نہیں کیا، ابھی کتاب کا علم دے بھی دیا تو ابھی مکمل نہیں کام ہوا. اور یہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مناسب مواقع کے اوپر ایک ایک چیز بتائی جائے، ان کی عمروں کے حوالے سے ساری چیزیں انہیں بتا دی جائیں، اور خالی بتانے سے بھی کام نہیں ہوگا. یہ بھی عرض کروں، اندر سے نکالنے کی کوشش کرنا اور نئی چیزیں داخل کرنے کی جو اللہ نے کہی ہیں ان کو داخل کرنے کی کوشش کرنا، پھر رات کے پچھلے پیر اٹھ جانا، یا اللہ جو کر سکتا تھا وہ کیا ہے، دلوں کو بدلنے کا کام تو تیرا ہے، تو نے کہا ہے لوگوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں، یا اللہ لوگوں کے دل بدلنے میرے کام نہیں ہے، میں نے تو تیرے حضور پیش کر دیا ہے، لوگوں کو بتا دیا ہے، لوگوں کو سمجھا دیا ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ پوری بات بتا دی، یا اللہ ان کے دلوں کو بدل دے. رو رو کے ان کے لیے پھر دعائیں کیجیے. جب تک یہ نہیں کرتے، آپ نے ابھی کام اصلاح کا نہیں کیا. بینو، ایسے بیان نہیں کر دیتے کہ رات کو رونا بھی ہے، اسے مانگنا بھی ہے کہ اللہ بھٹک گئے ہیں، سیدھا کرتے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ محمد رسول اللہ کی ذات. جو گٹ گٹ کر روتے ہیں، جس کے اوپر تبصرہ قرآن حکیم کرتا ہے، لعلک باخعٌ، لگتا ہے کہ رسول آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لا رہے، اس ہدایت کو نہیں مان رہے. یہ انداز کہ رو رو کے مانگے کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ یہ میری بیوی ہے، یا اللہ یہ میرا بچہ ہے، یا اللہ یہ میرا شوہر ہے، یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، یا اللہ یہ میرا ہمسایہ ہے، یا اللہ یہ کافر ہے کافر ہے، لیکن میرے باپ آدم کا بیٹا، میری ماں ہوا کا لگتا جگر ہے، جہنم جا رہا ہے، جس طرح محمد رسول اللہ کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری حالت تو ایسے ہے کہ جس طرح کوئی شخص جہنم کے گڑھے کے اندر گرنا چاہتا ہو خودکشی کرنے کے لیے اور میں اسے کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں, یہ کمر سے پکڑ پکڑ کے منتیں کر کر کے اسے کھینچنا. اگر آپ نے اپنے ہمسائے کو کہا کہ قرآن کلاس میں آ جا, وہ نہیں آیا تو اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں, دوبارہ جائیں, نہیں آیا سہ بار جائیں, نہیں آیا اس وقت تک جاتے رہیں جب تک وہ آ نہ جائے, یہ فرض پورا نہیں ہوگا. میں بات سمجھا سکا یا نہیں جی؟ اللہ اس پر اگر یہ رویہ اپنایا ہے تو پھر اللہ کا اعلان سن لیجئے, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَأَنَا التَّوَّابُ. درمیان والے کلمے پہ شادہ آ گئی, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. جب تابہ یا توبو کا کلمہ آتا ہے, توبہ کا کلمہ, اگر تو انسان کی طرف یا جن کی طرف ہو اس کی نسبت, تو اس سے مراد توبہ کرنا ہے. اور یہی کلمہ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد ہے توبہ قبول کرنا. میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ انسان کے بارے میں یتوبو آئے گا تو اس نے توبہ مانگی. اگر یتوبو کا کلمہ اللہ کے لیے آئے یتوب اللہ, تو اس کو اللہ نے توبہ قبول فرمائی. لیکن یہاں پر ہے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, میں ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں, یہ ہے توبہ, میں اسے قبول کر لیتا ہوں. جملہ سنیے جی, میں ان کے اوپر پلٹ آتا ہوں. یہ پیار سے کوئی اپنا ہو تو اس کو خوش کر دے تو وہ آ جاتا ہے نا ملنے کے لیے. اللہ کہتا میں واپس پلٹ آتا ہوں تمہاری طرف, اللہ کہتا میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. اور اگلا جو وانا تواب الرحیم, وانا میں تواب, درمیان والے کلمے پہ شاد آ گئی, میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں, تم اتنے گناہ نہیں کر سکتے جتنا میں توبہ قبول کر لینے والا ہوں, تمہارے بس میں نہیں ہے اتنے گناہ, مت گھبرانا, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لا تکنے تم رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, میں تو تواب ہوں, میں تو بڑی توبہ قبول کرنے والا ہوں, تمہارے بس میں نہیں ہے اتنے گناہ کرنے جتنے معاف کرنا میرے بس میں ہے, تم آؤ تو صحیح ایک دفعہ, کیونکہ میں الرحیم ہوں. یہاں بھی الف لام لگ گیا ہے, میرے جیسا نہ توبہ قبول کرنے والا ہے نہ میرے جیسا رحم کرنے والا ہے. اور رحیم کا وزن کیا ہے جی؟ فائل, ازل سے ابد کا رحم کرنے والا ہوں, اور یہ صفت میری ذاتی ہے. بس تم یہ رویہ تو اپنا کے دیکھو, پھر دیکھو میں تم پر کس طرح رحم کرتا ہوں, میرے جیسا رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. الرحیم لکھا ہے. میں بات سمجھا سکا جی؟ ٹائم تو کہہ دی ہے, لیکن آج اور آج کا مفہوم ساتھ ہی واضح ہو جائے اس لیے اگلی آیت ابھی دیکھ لیتے ہیں. ان الذین, ان کا مطلب الذین کفروا, یہ اس کے مقابلے پہ کلمہ آ گیا. اگر کتمان کیا ہے تو کفر کیا, اس دو لوگوں کو بتا دیا ہے, اللہ کی ہدایت بتا دی ہے, تو یہ ایمان کی بات, یہاں کفر کے لفظ استعمال کیا. اور اسی حالت میں پھر وہ مر گئے, وہ ماتو, اور وہ مارے گئے, مر گئے, یعنی وہ واپس نہیں پلٹے. انہوں نے اللہ کی باتیں دوسروں تک نہیں پہنچانی شروع کی. آپ نے جی کلمہ تو پڑھا ہے نا, نماز بھی پڑھی ہے, روزہ بھی رکھا ہے, زکات بھی دی ہے, حج بھی کیا ہے, نیکی کے کام تو کرتے ہی ہیں نا, لوگوں تک ہی نہیں پہنچائی بات, انہیں برائی سے منع ہی نہیں کیا, یہی کیا ہے نا. تو بنی اسرائیل کی وہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ نے ایک بستی کو تلپٹ کرنے کا حکم دیا کہ اس بستی پہ عذاب نازل کر دو میرا, تو فرشتوں نے کہا یا اللہ وہاں پہ تو آئے, اس نے کبھی گناہ نہیں کیا, تو اللہ نے فرمایا کہ میرے عذاب کی ابتدا اسی شخص سے کرنا. میرا دین ٹوٹ رہا تھا، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ میرے دین کے پرچے اڑا دیے گئے، اسے گم کر دیا گیا، اسے چھپا دیا گیا، یہ جا کے بتاتا ہی نہیں، اسے پرواہ ہی نہیں تھی، یہ اپنی لکی کے گھمنڈ میں لگا رہا۔ میرے عذاب کی ابتدا اسی ظالم سے کرو۔ تمہاری خالی نمازیں اور تمہارے خالی روزے اور تمہاری خالی زکاتیں تمہارے کسی کام نہ آئیں، یہ کام کرنا پڑے گا۔ اپنے ذمہ لے لیجئے، اپنے بیوی کو بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کلاس میں لانا ہے، جو مناسب ترین موقع ہو وہاں پہ اسے لے کر جانا ہے، اور کتاب اللہ پہ لگانا ہے، اپنی اولاد کو بھی لگانا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وہ ماتو اور وہ مارے گئے، وہ ہم کفار، اور انہوں نے کفر کی حالت میں مارے گئے، انہوں نے ابھی توبہ نہیں کی تو کافر کے طور پہ مارے گئے ہیں۔ اولائک علیہم، اولائک یہ وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی لعنت جس پر ہو جائے آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ ہے؟ محمد رسول اللہ اس کی طرف دیکھیں گے جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے؟ اولائک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ والملائکتی اور سارے فرشتوں، والناس اجمعین اور سارے کے سارے انسانوں کی بھی اس پر لعنت۔ جس کتاب اللہ بیان کر رہی ہے، کوئی مولوی صاحب نہیں کر رہے، کہ آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑے متشدد ہیں، بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ کہنے والی ہستی ہے جو الحق ہے، خالدین فیہا، اب اس لعنت سے نکل نہیں سکیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس کے اندر، لا یخفف، لا نہیں تخفیف، اردو میں بھی کہتے ہیں، نہیں وہ تخفیف کرے گا، انہم ان سے، العذاب وہ خاص عذاب، وہ جو اللہ کی دعوت کو نہ پہنچانے، وہ جو اللہ نے خاص عذاب مقرر کر رکھا ہے لوگوں تک بینات تک نہ پہنچانے اور ان تک بیان نہ کرنے کا، جو سزا اللہ نے رکھی ہے وہ عذاب انہیں دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ولہم ینظرون، اور پھر نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، پھر وہ کہیں کہ اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، پھر میں ساری عمر دعوت کا کام کروں گا، پھر اللہ
من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، آیت نمبر 163۔ الہکم وہ کے معنی جی، اور الہ ہم استعمال بھی کرتے اردو میں بھی، الہ کے معنی معبود، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ، اور کا کی کما کم کننا یہ تو ہم نے پڑھا ہے، مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آخر پہ لگا ہو تو ساتھ ملکیت بھی آتی ہے، الہکم تمہارا الہ، اکلامکم تمہارے اکلام قلم، کتبکم تمہاری کتابیں، کم نے تمہاری کا ترجمہ ساتھ کیا، اور الہکم تمہارا الہ، والہکم الہ تمہارا معبود، معبود معبود ہے، الہ ہے واحد ایک، اور واحد کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، لا، لا کے معنی جی نہیں، من نفی بھی کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے، الہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا، اللہ سوائے، مگر ہوا وہ ایک مذکر ہوا, آواز نہیں آئی, ہیا ہما وہ دو مذکر یا دو مونس یا ایک مذکر اور ایک مونس, اور ہم وہ سب مذکر اور ہننا یہاں پر وہ ایک کا تذکرہ ہوا. ان لا الہ الا ہوا, کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. دیکھیں شاید لائٹ چلی گئی ہے تو اوپر. لا الہ الا ہوا, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی پوجا اپستش کے قابل نہیں ہے, کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا جائے, کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے یہ رویہ اختیار کیا جائے کہ اس کے سامنے اپنی اطاعت کی جائے تاکہ اس کو اجر اور ثواب ہو اور جنت اور دوزخ کا معاملہ اس پہ طے ہوتا ہو. کوئی ہستی نہیں الا ہوا سوائے اس کے. الرحمن, الف لام تو خاص کرنے کے لیے ہو گیا. رحمان کا کلمہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اردو کا کلمہ رحم سے کیا وزن ہے اس کا؟ جی فعلان. فعلان کے وزن پہ آنے والے تمام کلمات کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں, بیٹا انہیں کہ ادھر ہی روکیں جی. رحمان کا کلمہ فعلان کا وزن جس طرح طوفان کا کلمہ, طغیان کا کلمہ, غضبان کا کلمہ, فیضان کا کلمہ ہم نے اردو میں بھی استعمال کیا, جس کے معنی ہوتے ہیں کہ رحم, جوش, قوت اور ولولے سے آتا ہو, جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہو. بیٹا ایک آدمی پیچھے میں نے کہا وہ کھڑے ہو جائے تو بس رستہ بتا دے. جس کا رحم جوش, قوت اور ولولے سے آتا ہو, جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہو, اور جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہو, وہ اللہ ہمارا وہ معبود. اور رحیم ان کا وزن جو ہے وہ فعیل, یہ آپ پڑھ چکے ہیں. اور فعیل کے وزن پر آنے والے وہ تمام کلمات اس کے اندر جو معنی پوشیدہ ہوتے ہیں وہ یہ کہ وہ صرف موصوف کی نمبر ایک وہ ذاتی ہوتی ہے, دوسری بات یہ کہ وہ ازل سے ابد ہوتی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ رب کے اپنی وجہ سے ہوتی. کیونکہ الف لام ساتھ لگا ہوا ہے اس سے مراد ہوگی پھر اس جیسا کوئی اور رحم کرنے والا ہے بھی نہیں, یہ وہ ہے جس کا رحم ازل سے ہے اور ابد ہے, اس میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں, اور وہ صرف موصوف کی ذاتی ہے, کسی کی وجہ سے نہیں ہے. ہم اس قابل نہ صحیح, اس نے پھر بھی رحم کرنا ہے, ہم اس کو مانیں تب بھی رحم کرے گا, وہ ہم اسے نہ مانیں گے تب بھی وہ رحم کرے گا, ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں, اس کے نام کی مالا جپے, وہ تب بھی رحم کرے گا, اور اس کو گالیاں دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کو تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے, وہ بے نیاز ہستی ہے, وہ تم پہ پھر بھی رحم کرے گا, وہ اتنی بڑی ہستی. الہکم الہ واحد, اور تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور وہ معبود برحق کون ہے اس کی تعریف یہ بتائی, وہ الرحمن الرحیم, وہ رحم کرنے والا ہے, اور رحم اس کا جوش, قوت اور ولولے سے آتا ہے, ادوں سے نکل کے آتا ہے, اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے. یہاں پر یہ یاد رہے کہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں جب بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا ہے اور بنی اسماعیل کو امامت کے مقام پر فائز کیا گیا. پچھلی آیات کا تسلسل اگر ذہن میں ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کعبہ کی تحویل ہو گئی, امامت کی تحویل ہو گئی, اب دنیا کا امامت کا معاملہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دیا گیا، اب یہ معاملہ انہوں نے کرنا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ الہکم الہ واحد۔ لوگوں، مکہ کے لوگوں اور لاہور کے لوگوں سنو، تمہارا ایک ہی الہ ہے، تمہارا ایک ہی معبود ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اور معبود تو کہتے ہیں، ہم کلمہ معبود کہہ کے چل پڑتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا معبود ہوتا کو۔ معبود وہ ہے جس کے سامنے جبینِ نیاز کو جھکایا جائے، جس کے سامنے اپنی عبادات کے مناسک طے کیے جائیں تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ اس جملے میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ لوگوں، اگر کسی کے سامنے اپنی جبینِ نیاز کو جھکانا ہے، کسی کے لیے نماز پڑھنا ہے، کسی کے لیے روزے رکھنے ہیں، کسی کے لیے زکاتیں دینی ہیں، کسی کے لیے حج کرنے ہیں، تو وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ تمہارا الہ ہے، وہ ایک ہی اور نہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں، جس کے سامنے آپ نے نظر اور نیاز کرنا ہے، اپنی مالی عبادتیں، اپنی جسمانی عبادتیں کر کے جس کو راضی کرنا ہے، وہ صرف ایک ہستی ہے، وہ تمہارا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس کے الہ کہتے ہیں، اس مالک آقا اور شہنشاہ کو جس کے فرامین کو مانا جائے، کیونکہ وہ الہ ہے، اس لیے اس کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ قانون اور قانون کا درجہ رکھتا ہے، وہ آئین کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ ہستی ایک ہی دنیا میں کائنات کے اندر، جس کے کہے ہوئی بات کو قانون کا درجہ ہو اور تم نے اس کی اطاعت کرنا ہے، اور اگر اس کی اطاعت نہ کرو گے تمہیں اس پر سزا ہوگی، اگر اطاعت کر لو گے تو وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ، وہ فرما روا تمہیں انعامات سے نوازے گا۔ وہ ایک ہے اور کوئی نہیں۔ کسی کو کہا لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، تمہارا الہ ایک ہے اور وہ الہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اگر میں جس کی بنیاد پر مسلمان ہوا ہوں، وہ کلمہ تو ہے ہی لا الہ الا اللہ، یہ میں نے پڑھ لیا، پھر میرا سر کسی دربار کے اندر، کسی طاقت کے سامنے، کسی لالچ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ جی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم طاقت اور لالچ کے سامنے جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے۔ وہ وقت کا بش ہو، وہ وقت کا تاتار ہو، بقول ان کے وہ وقت کا مشرف ہو، وہ محلے کا چودھری، وڈیرا اور خاقان ہو، وہ محلے کا غنڈا ہو، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے؟ کس کا کہنا مانتے، کس کو شہنشاہ ماننا ہے؟ زبان سے جو کہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کہنا کسی اور کا مان لے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امی کا کہنا نہیں ماننا، ابو کا کہنا نہیں ماننا، امیر المومنین کا کہنا نہیں ماننا، اپنے بزرگوں کا کہنا نہیں ماننا، جو تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے، جو سرپرست بنا دیا گیا، اس کا کہنا نہیں ماننا، یہ نہیں کہا ہے۔ وہاں جو کہنا ماننا ہے اور جو نہیں ماننا، محمد رسول اللہ نے وہ بھی سمجھا دیا ہے، چھوڑا نہیں. کون سا کہنا ماننا ہے امی کا اور کون سا کہنا ماننا ہے ابو کا، ہر وہ کہنا ہے جس کی پشت کے اوپر محمد رسول اللہ کی سند موجود ہے. امی کہیں کہ بیٹا سچ بولو، اس کے پیچھے سند ہے محمد رسول اللہ کی، اس کے پیچھے سند ہے میرے اللہ کی، تو سچ بولنا چاہیے. تو یہ کہنا ہم نے امی کا جو ماننا ہے، اس پر امی کا کہنا ماننے کا بھی اجر، اپنے استاد کا کہنا ماننے کا بھی اجر، امیر المومنین نے کہا ہے تو اس کا ماننے کا بھی اجر. اور یہ درس اجر کس بات کا ہے کہ یہ کہا تو اللہ نے تھا، یہ کہا تو اس کے رسول نے تھا. یہ کہنا ماننا ہے یا نہیں ماننا، کس کا ماننا ہے پھر؟ یہ امی کا جو کہنا ماننا ہے وہ اس لیے ماننا ہے کہ اللہ بھی یہی کہتا ہے. اگر امی، اگر ابو، اگر وہ جو امیر المومنین ہیں، وہ جو سربراہ بنا دیے گئے ہیں، وہ بات کہہ دیں جس کے پیچھے اللہ اس کے رسول کی سند نہ ہو. میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ تم پردہ کر کے گھر سے نکلو، خواتین کو حکم دے دیے. ابو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے کہ ہم پردہ کریں. شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پردہ نہیں کرنا، اور شوہر کی اطاعت کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے. اب کیا کریں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ نے تو انگلی پکڑ کے لوگوں کو چلایا ہے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ کہے کہ یا رسول اللہ یہاں بتا دیتے تو ہم کر لیتے. ایک قانون بنا دیا، لا تطع المخلوق فی معصیۃ الخالق، جملہ ایسا اختیار کیا کہ جہاں کی بھی رہنمائی لینی ہو اس جملے کے اندر موجود ہے، لا تطع المخلوق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، نہیں ہے اطاعت کسی بھی مخلوق. لا تطع المخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی جس میں معصیت ہوتی. معصیہ وہی کلمہ ہے جس کو اردو میں ہم معصیت کہتے ہیں، جس میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے اس میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یہ شوہر بھی مخلوق ہے، یہ باپ بھی مخلوق ہے، امی بھی مخلوق ہے، امیر المومنین بھی مخلوق ہے، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے. میں بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ یہ مرشد بھی مخلوق ہے، مرشد کی بات نہیں مانی جائے گی جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو، اور جس میں وہ سند مل جائے کہ یہ بات اللہ ہی نے کہی ہے، یہ بات اس کے رسول ہی نے کہی ہے، تو پھر وہ بات امی اور ابو کی نہیں ہے. دراصل وہ اللہ اس کے رسول کی ہے. امی اور ابو کی اطاعت کرنے کا ایک اجر اضافی مل رہا، یہ مرشد کو بھی اجر مل جائے گا. یہ امیر المومنین نے اگر یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ اللہ کے احکام لوگوں کو بتائے ہیں، وہ خود الہ نہیں بنا، اپنے الہ کے احکام بتائے ہیں، اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ لوگوں کو سمجھائے ہیں، تو اس میں اس کو بھی اجر ملے گا. لیکن اطاعت دراصل کس کی ہوگی؟ اللہ کی. الہکم الہ واحد، تمہارا کوئی الہ نہیں، اپنی عبادات کے مناسب کر کے جس کو راضی کرنا ہے ہم نے پڑھا اسے الہ کہتے. ہم نے یہ جو زکات دینی ہے یہ عبادت کا منسک ہے، اس کو جب ادا کریں گے تو کس کو راضی کرنا مقصود ہے؟ محلے داروں کو، غریبوں کو. غریبوں کو راضی اس لیے کرنا ہے کہ رب کہتا ہے، تو کس کی رضا ہے؟ ان کی مشکلات کا حل کون کرے گا؟ یہ اس نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے اسے خرچ کرو، تمہیں زیادہ دیا ہے اس کو کم دیا ہے، ہمارا ایک نظام ہے. آج غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، قربانی دینا ہے، تو یہ خالصتاً کس کے لیے ہونا چاہیے؟ جی کسی بابا جی کی نظر نیاز پھر ہو سکے گی؟ میں پوچھتا ہوں پھر نظر نیاز ہو سکے گی؟ مجھے آواز نہیں آئی، اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ ہم کیونکہ کرتے ہیں غیروں کے لیے نظر نیاز، اندر سے پھر وہ بات ہے ساڈے ابا جی غلط سن، ساڈے دادا جی بھی دیندے سن، اور یہی بات ہے جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ حق کا وجدنا ابانا، ہم نے تو اپنے ابا و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا، اور یہ دلیل باطل ہے، تمہارے ابا و اجداد اگر غلط تھے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر وہ جہنم میں جا رہے تھے کیا تم بھی جاؤ گے؟ تو پھر یہ نظر اور نیاز کس کے لیے ہوگی؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. یہ آستانے کس کے چومنے ہیں؟ پھر اپنے واری واری جانے کا صدقہ، وہ جو اللہ کے گھر کا طواف ہے، یہ واری واری جانا ہے کہ اللہ تیرے قربان، تو نہیں نظر آئے تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں، کبھی تو نظر آ. یہ تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ یہ وابستگیاں کس سے ہونی چاہیے؟ وہ ایک ہی ہے لوگوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، لا الہ الا ہوا. آئین اور قانون کس کا ہونا چاہیے؟ اگر انسانی معاملات کے اندر دو بھائی لڑ پڑے تو کس کے قانون کے تحت صلح ہونی چاہیے؟ اگر کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا ہے تو کس کے تحت سزا ہونی چاہیے؟ اور 1947 میں پاکستان بنا اور ابھی تک 60 سال کا بوڑھا پاکستان ہوتا جا رہا ہے، کس کے قانون کے تحت سزائیں ہو رہی ہیں؟ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، لوگوں کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کی، تو پھر کس کا قانون چلے گا؟ جو زبان سے کہ عمل کے لیے قوت بھی لگانا پڑے گی. آپ بڑے اچھے، آپ کی اولاد بڑی اچھی، آپ کے بہن بھائی بڑے اچھے، آپ کو بڑے پیارے، کیا یہ محمد رسول اللہ سے بھی پیارے ہیں؟ آپ کی ذات کیا محمد رسول اللہ سے زیادہ پیاری ہے؟ یہ زبانی ہے کہ اندر سے بھی ہے؟ اپنے قانون کے نفاذ کے لیے محمد رسول اللہ جو اللہ کے محبوب ہیں، کائنات میں سب سے پیاری ہستی جو ہے، اللہ نے خود آنکھوں کے سامنے طائف کی وادی میں پتھر پڑتے دیکھے اور محمد رسول اللہ نے پتھر کھائے کہ میں نے اس کے قانون کا نفاذ کرنا. سارے وڈیرے، سارے خاقان، سارے چودھری ایک طرف، اور کائنات میں محمد رسول اللہ اکیلے ایک طرف. ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر اللہ کے قانون کا نفاذ کرنا ہے میں اکیلا کیا کر سکوں گا؟ وہ ایک فی صد نہیں تھے، 100 میں ایک نہیں تھے، وہ 1000 میں یا لاکھ میں یا کروڑ میں ایک نہیں تھے، وہ ایک فی کائنات تھے. اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی ہستی تھی جو لا الہ الا اللہ کہہ رہی. پتا تھا کہ میں نے جس کو ماننا ہے قوت تو ساری اس کے پاس، جس کو میں نے الہ کہا ہے ساری طاقت تو اس کے پاس، جس کو میں نے الہ کہا ہے ساری حکمتیں تو اس کے پاس، جس کو میں نے الہ کہا ہے ساری منفعتیں تو اس کے پاس، اور میرے نقصان کا بھی مالک صرف وہی ایک ہستی، اس کے علاوہ تو کوئی دے نہیں سکتا، وہ کس سے کیوں ڈروں؟ یہ اندر کی بہادری، یہ اندر کی دلیری، یہ اندر کی شجاعت کس نے دی؟ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہو سکتی، ورنہ سارا عرب خود وہ پیارے جو محمد رسول اللہ کو پیار کرتے تھے، یہ بولا وہی ہے نا جس نے محمد رسول اللہ کی پیدائش پر صوبیہ نام کی لونڈی نے جب آ کے اطلاع دی تو کہا تو نے میرے بھتیجے کی اطلاع دی ہے، جا تو بھی آتا، پیار کرتا تھا جی، لونڈیاں آزاد ایسے نہیں کی جاتی، لیکن جب لا الہ الا اللہ کہا تو وہ چچا بھی مارنے پر آ گیا، بیوی بھی مارنے پہ آ گئی، بھائیوں نے اور بھتیجوں نے سب نے مل کر مارا، پرواہ کی، سر کا خون پہنچا پرواہ کی، جس کا قانون نافذ کرنا ہے. ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو، بات تو ٹھیک ہے قانون کا نفاذ تو کرنا چاہیے، لیکن کوئی طاقت کٹھی ہو جائے، کوئی عوام ساتھ مل جائیں تو پھر ہی ہوگا نا، تو پھر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کہ اللہ، کس کو کہہ بیٹھے ہو پھر؟ یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کہ اللہ؟ آواز نہیں آئی مجھے. یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کہ اللہ؟ تم نے کس کو کہا؟ سنو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اس کو تو پہلے دن سے یہ فرصت نہیں ملی کوئی اور کام سوچنے کی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں تھی. ابھی وہ زمانہ تھا جب چھپ چھپ کر کے اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے، جو ایمان لے آئے ان کا اظہار بھی نہ ہو، ابھی پتہ بھی نہ چلے، ابھی وہ زمانہ ہے کمزوریوں کا. تو اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے محمد رسول اللہ بیعت عقبا لے رہے ہیں. عقبا کے اندر آپ کو یاد ہے کہ عقبا کہتے ہیں ایسی جگہ کو ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان وہ ویلی ہو جہاں چھپ کر کوئی بات کی جا سکتی ہے. عقبا کے اندر مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں سے بیعت ہو رہی ہے، اور بیعت کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، آخری جملہ وہ ساری گفتگو کہ یہ تم نے کرنا ہے. محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، سیاست کے اس نظام کو، میں نے سیاست کا لفظ خود استعمال کیا، سیاست کے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اگر تم آج میرا ساتھ دو گے، مکہ مجھے بڑا پیارا ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اپنا آبائی وطن سب کو پیارا ہوتا، کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور محمد رسول اللہ کی تو مکہ سے پیار ہی بڑا، وہی کا مرکز، حضرت ابراہیم سے نہیں شروع ہوا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تو خانہ کعبہ کی وہ جو بنیادیں اللہ نے پہلے سے بنوا رکھی تھیں اس کے اوپر اس عمارت کو قائم کیا. کائنات کا پہلا مرکز ہی ہے، اور رسول اللہ کا سب سے زیادہ پیار بھی اسی سے. کہا مکے والے میرا ساتھ نہ دیں، کوئی پرواہ نہیں، تم ساتھ دیتے ہو تو مکے والوں کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا. تو جملہ استعمال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ مکے سے تو آپ کو بڑا پیار ہے، جب مکہ فتح ہو جائے گا ہم مدینہ میں اسلامی مملکت بنا لیں گے، پھر ہم حلیف قبیلے اکٹھے کریں گے، یہاں بھی تو اسلام آ چکا ہوگا، فتح مکہ ہو جائے گا، پھر مدینہ کو چھوڑ کے مکہ تو نہیں آ جائیں گے. پیار تھا نا رسول اللہ سے، دوریاں برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو پوچھے گا کہ آپ چھوڑ کے تو نہیں آ جائیں گے؟ نہیں، کہا کہ آج تم نے مجھے ساتھ دیا ہے اسلامی مملکت بنانے کا، اس اسلامی سیاست کو قائم کرنے کا، تو میں مکہ کی محبت کو قربان کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں. کیا بات کہی ہے اس کے اندر، کوئی سمجھ آئی؟ ابھی بندے ٹوٹل جو مسلمان ہوئے ہیں وہ 16-17 ہیں، ان میں سے بیشتر لوگوں نے اپنے اسلام کا بھی اعلان نہیں کیا، کمزوری کا یہ عالم ہے۔ میں آپ کے رسول کا وین اور مشن بتا رہا ہوں، وہ وین اور مشن کیا ہے کہ علاج اس کو مانا ہے، پھر قانون بھی کس کا چلنا چاہیے، تو اس کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ نہیں ہو سکتا تو جہاں پر اللہ کی حکومت ہوگی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلا جاؤں، لیکن اللہ کی حکومت کو قائم کرنا، میرا مال بھی اس کے لیے، میری جان بھی اس کے لیے، میری اولاد بھی اس کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ لا الہکم الہ واحد، ذرا اس کے اندر پڑھیے اس کو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز۔ اگر میری نمازوں نے، میرے روزوں نے، میری زکاتوں نے اللہ